سوالات لوگ انہیں بھی بھیجتے ہیں، تو جمعے کے دن گفتگو ہوتی ہے، ایک سوال کا ذکر فرمایا ہے. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں جی چاہتا ہے کہ کہے آدمی کے کوشچن آف دا ایئر. آپ کو اگر یاد ہو پچھلی مرتبہ آپ آئے ہوں تو رمضان میں کسی نے سوال بھیجا تھا کہ مفتی صاحب کیا اپنی گرل فرینڈ کو زکات دی جا سکتی ہے. پہلی مرتبہ یہ خود خیال میں آیا کہ دیکھو اب تہذیب کے بدلنے سے کیا کیا ہو رہا ہے. تو آج کا سوال بھی ایسے ہی ہے کہ کیا جنت میں وائی فائی ہوگا؟ سب کچھ ہوگا بھائی، سب کچھ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما لا عین رأت، اللہ وہ کچھ دے گا جو تمہاری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت کسی کان نے سنا بھی، ولا خطر علی قلب بشر کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو، یہ دروازہ بند کر دو، یہ ادھر رکھو، فرشتے آ کے سلام کریں گے، خوشخبری پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے چلو اس کے حضور، اور کپڑے لینے ہیں نئے چلو بازار چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح درختوں پہ پھل لگتے ہیں جنت میں کپڑوں کے بھی درخت اگیں گے، تو کپڑے مل جائیں گے. اور اسی طرح خواتین کا معاملہ اور حوروں کا اور یہ سب چیزیں، ہر چیز ہوگی. کون سی ایسی چیز ہے؟ لیکن ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کے بعد اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز. ویسے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں میری خواہش ہو کہ میں جاؤں، اور پھر میں چلا گیا اور اس شعبے نے اپنے کندھے میرے لیے نہیں بچھا دیے. یعنی تعلیم حاصل کرنی تھی تو دنیا کے چنے ہوئے لوگوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. گورنر بننا تھا، ان کا باپ بڑا باپ ان کا، یعنی اگر اس کے جلدی انتقال نہ ہوتا تو امیر المومنین ہوتا، مروان کا بھائی. تو انہوں نے کہا مدینہ منورہ کا گورنر بناؤ اس کو، میرے بھتیجے کو. تو مدینہ منورہ کے گورنر رہے 10 سال، اور شادی جو خلیفت المسلمین تھے انہی کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی چچا زاد سے. پیسہ اور دولت کیا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی. وفات سے پہلے فرمایا کہ کوئی دنیا کا شعبہ ایسا نہیں جس میں مجھے رغبت ہو اور میں پھر اس میں گیا نہ ہوں، اور اس کو بالکل اس شعبے نے میرے سامنے سرنڈر نہ کر دیا، اپنے کندھے نہ بچھا دی. دے دیکھیے اب ایک جنت رہ گئی ہے، جنت میں جا کے دیکھوں گا وہ کیا چیز ہے، اس سے بھی نبٹ لیں. اس کے بعد خیال کبھی کبھی آتا ہے، یہ پڑھ کے کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہی آتا ہے، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی تسلی جنت سے بھی نہیں ہونی. محبتیں ایندھن چاہتی ہیں، اور جتنی لازوال اور جتنی پختہ ہوتی ہے اتنا ہی ایندھن چاہتی. نفرتیں بھی ایندھن چاہتی، نفرتیں بھی جتنی عمیق اور گہری ہوتی ہیں ایندھن چاہیے ہوتا ہے. تو جس خدا کی محبت میں وہ انتھک جدوجہد کرتے رہے، جنت کیا چیز ہے؟ وہ جنت سے بھی فارغ ہوئے ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا کہ اللہ اب تو چاہیے. تو اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، اس کی تجلیات بے پناہ ہیں. تو روز صبح و شام ایک نئی تجلی ہوگی، روز صبح و شام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک نیا جہان دیکھ رہے ہوں گے. وہ محبت کا سفر نہ ذات پاک کی کوئی آخری حد ہے نہ اس سفر کی کوئی آخری حد. یہ ہمت، ہمت والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کی اتنی عبادت کریں کہ آپ کو تھکن محسوس ہونے لگے. نماز میں اتنا لمبا قیام کہ تھوڑی تھوڑی پنڈلیاں دکھنے لگیں. تراوی اس طرح سے پڑھنا کہ جی چاہے کہ اب کوئی کندھے دبا دے، کوئی سر پہ مالش کرے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کی ایسی عبادت کیجئے کہ تھوڑا سا تھکن محسوس ہونے لگے. تو جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کے لیے جنت سے بھی اگلا ایک اور جہان ہے، اور اللہ کے قرب کا جہان. وہ اللہ کے قرب کا جہان یہ شاید اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ کھلا ہو، بات لمبی ہو جائے گی. گتا نہیں لایا وہ بھی، اور وہاں موبائل پڑا ہے، اس میں بھی سوال. ایک دہاڑی دار مزدور جو کہ مرگی کا مریض ہے، زکات کا مستحق ہے، دوا چھوڑنے کی صورت میں مرض شدید ہو جاتا ہے، دوا کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، ایسا مریض روزوں کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ ایک بات تو یہ ہے بھیا کہ فقہا نے لکھا ہے کہ 11 مہینے بچانا چاہیے تاکہ 12واں مہینہ پورا ہو سکے. ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ 12 مہینے جتنی تنخواہ خرچ کر لیں. فقہا کہتے ہیں 11 مہینے کے خرچے سے ممکنہ حد تک اتنا پیسہ بچانا چاہیے کہ رمضان میں روزے رکھے جا سکیں اور کام نہ کرنا پڑے. شرعی مسائل اس لیے بتا رہے ہیں کہ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ہر عذر استعمال ہی کرتا رہے. بہت سے عذر ہیں جنہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور پھر رہ گیا مرغی کا مرض اور زکوٰۃ کا مستحق ہونے کی صورت میں دوا کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، تو پھر ایسا آدمی روزوں کا کفارہ ادا نہ کرے. جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو روزوں کا کفارہ کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا کفارہ خود اپنے پاس سے بھی ادا فرما دیا تھا. کلاس ہو ہم جیسے آن لائن، گزارش ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے علم دین کورس شروع فرمائیں. ہفتے میں وہ لوگ جو دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کر علم دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، آپ سے چینل سے سیکھ لیا کریں. اے بھیا ہم سے کیا سیکھنا ہے، ہمیں خود کچھ نہیں آتا، ہم خود پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ تو علماء سے سوال کیجئے جن لوگوں کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے. ایک گناہگار آدمی ہے اور گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہے، مگر فی الحال تمام گناہ نہیں چھوڑ سکتا. کیا وہ جزوی توبہ کر لے اور بعض خاص گناہوں سے توبہ کر لے اور ان سے بچے، پھر آہستہ آہستہ دوسرے گناہ بھی چھوڑ دے، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ بزرگوں سے سنا ہے کہ توبہ جب تک کلی نہ ہو فائدہ نہیں دے. بالکل ایسی بات نہیں ہے بھائی، بالکل قطعاً اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے. عمومی توبہ کرنی چاہیے. سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ جو بھی تیری نافرمانی ہے معاف فرما. رات ہمیشہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سونا چاہیے. گناہ ہوتے ہیں خواہشات کی تکمیل پہ، تو خواہشات پہ قابو ڈال، پٹا ڈالے نا، نہ تکمیل کریں. ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے تو شکر ہوتا ہے، اور حرص جب پوری ہوتی ہے تو غفلت طاری ہوتی ہے. اس غفلت سے بچے، اللہ سے توبہ کرے عمومی طور پہ، یہ پہلا درجہ تو گناہوں پہ خواہشات پہ قابو پانے کا تاکہ غفلت نہ بڑھے. دوسرا درجہ عمومی توبہ کا. تیسرا جو بھی گناہ ہو خاص طور پہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ یہ مصیبت گلے پڑ گئی، اللہ اس سے بچا. جزوی توبہ کرے. عمومی توبہ میں حرج کیا ہے کہ اللہ جو کچھ ہوا اس سے درگزر کرو. سپردم بتوما آیا ایک خواہش را, روزانہ رات کو یہ شعر کرو کہ اللہ جو کچھ زندگی میں کیا ہے آج دن میں ساری زندگی میں تیرے حوالے, تو دانی حساب کم ہو بے شرا, تو خود ہی حساب کر لے کتنی تیری فرما برداری ہوئی کتنا نافرمان ہوا. بس میں عاجز آ گیا ہوں, سب تیرے حوالے ہے رب, میں کچھ نہیں. سپردم بتوما آیا یہ خواہش را, تو دانی حساب کم ہو بے شرا. اور تیسرے درجے کی پھر بات یہ کہ اس خاص گناہ سے توبہ کرے, بالکل ٹھیک ہے, ضرور مانگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی خاص گناہوں سے توبہ کا ارشاد فرمائے, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم میری سنو گے, تم میری مانو گے, اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم میں سے جو امیر مقرر کر دیا جائے منشتن او مکرے, اس کی بات ناگوار گزرے یا تم اس کو سن کے خوش ہو, دونوں حالتوں میں اپنی امیر کی اطاعت کرو گے. فرمایا اس پہ توبہ کرو اللہ سے کہ اللہ جتنے بھی گناہ آنکھوں سے کانوں سے زبان سے سرزد ہوتے ہیں میں تجھ سے معافی مانگوں, اعوذ بک من الماثم والمغرم, میں اللہ گناہ کی زندگی سے اب خاص چیز ہے نا, والمغرم اللہ قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہوں, تو یہ اب خاص چیز سے پناہ مانگی نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری, اللہ جو گناہ ہو جائیں کانوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ خاص ہی گناہ ہوئے, اب جو کان سے گناہ ہوتا ہے وہ زبان سے تھوڑے ہی ہوگا, اور اللہ جو نگاہ سے گناہ ہوئے اس کی معاف, اب جو نگاہ سے گناہ ہوتے ہیں وہ پاؤں سے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. وَأُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَنِيِّ, اور اللہ جوانی کا وہ جوش اور جذبہ جس کی وجہ سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے مردانہ قوت, اس لائن کے اس رستے کے جو گناہ ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیزیں میرے جسم میں گناہ کی طرف لے جانے والی بن جائیں. تو یہ خاص گناہوں سے توبہ کی ہے, اس لیے جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کلی نہ ہو فائدہ نہیں دیتی, بہت غلط بات انہوں نے, معلوم نہیں ان کا کیا مقصد اور نظریہ ہوگا, مگر یہ کہ بات بالکل ایسی نہیں ہے. یہ جو اردو رومن اردو لکھی جاتی ہے اس کے پڑھنے سے بہت دقت ہوتی ہے بھائی, نہیں پڑھی جاتی, اس کے بہتر ہے انگلش میں لکھتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں. میرے ایک ساتھی ہے جاب کے لیے بہت پریشان, وظیفہ بھی پڑھتا ہے, مسجد میں بیٹھ کر لوگوں میں حدیث کی کتاب بھی پڑھتا ہے, نمازوں کا بھی پابند ہے. وہ کہتا ہے پھر بھی میرے ہی رزق کیوں تنگ ہے, میں نے کیا ایسا غلط کیا ہے, میکو ہے جاب کیوں نہیں لگتی. کبھی کبھی وہ کہتا ہے بس ہوا آج سے میں دین کا کام نہیں کروں گا, دیری بھی منڈا دن کا پتا نہیں کیا, ساتھ ہی کیوں ایسے ہو رہا ہے. اس طلاق سے اس کی کچھ رہنمائی کریں. تو یہ ایک اصولی بات سمجھنی چاہیے, انسان جتنی بھی محنت کرتا ہے نا اس کے مقابلے میں اللہ کا فضل ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. ایک آدمی جتنی بھی محنت کرتا ہے اور 10 لاکھ بھی مہینے میں لیتا ہے, وہ دس لاکھ اس ٹوٹل محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا، طے فرمایا تھا، اس میں بڑا حصہ اس کا بھی ہے. ممکن ہے وہ جاب کرے اور 6 لاکھ ہی ملنے چاہیے تھے، یہ 4 جو باقی آ گئے نا بغیر اس کے سوچے سمجھے جانے، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس کو 6 کی بجائے 10 دے. کسی انسان کی بھی محنت کے بقدر عوض ملنے لگے یہ نہیں ہوتا، یہ ہونے لگے تو قحط پڑ جائے. دوسری بات، یہ دولت کی تقسیم اور تقدیر میں دولت کیسے آتی ہے اور جاتی ہے، یہ اللہ کے وہ راز ہیں جو اس کائنات میں چھپے ہوئے ہیں. خدا کے بہت سے راز ہیں جن کو نہیں کھولا جا سکتا، یہ بند ڈبے ہیں جن کی چابیاں سمندر میں پھینک دی گئی. تقدیر کے مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، کسی آدمی کو کتنا کہاں سے ملتا ہے کوئی حل نہیں کر سکتا. اس دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جن جگہوں کو اب تک لوگ حل نہیں کر سکتے. اسپین کے قریب وہ جو جگہ ہے مودا کیا ہے، ٹرائنگل، برمودا ٹرائنگل، کہاں حل ہوتے ہیں مسائل. اسی طرح روحانیات میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں، اس کی مصلحتیں اور حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. اور اس لیے جن صاحب کا بھی ذکر ہے بس صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور دیکھتا رہے، نہ بولے، مانگتا رہے، دیکھتا رہے اور بولے نہیں، خاموش رہے اور دیکھیے وہ کیا کیا کرتے ہیں. صحیح ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے مکمل طور پہ، عقل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، کہ اللہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے نہیں دیتا تو صبر کرے، راضی تو نہیں رہتا. جیسے آپ نے لکھا ہے کیسے آدمی راضی رہتا ہے، لیکن شکوہ اور شکایت اور یہ چیزیں جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ تعالی کی تقسیم پہ صبر کرنا چاہیے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتًا وَحَرِيرًا، اور جو لوگ صبر کر کے آئے تھے ہم نے انہیں باغات سے نوازا اور انہیں ہم نے ریشمی لباس پہنایا. آخر صبر کوئی چیز ہے نا جس کو کہا گیا ہے کہ کرو. تو جو آدمی صبر نہیں کرتا وہ یہاں اتنی انعامات سے کیسے لطف اندوز ہوگا اگر اس کا آخرت پر ایمان. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اس کو دے دیں، یہ ہمیشہ مانگتا ہے اور روتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، اگر میں اس کو دے دوں گا تو میرا سب سے بڑا نافرمان آدمی ہو جائے. آپ نے کبھی نہیں ایسے لوگوں پر غور کیا کہ ساری زندگی جس گناہ کو ترستے رہے کہ کسی طرح ہو جائے، جب 10,000 ملے تو سب سے پہلا گھنٹہ اسی گناہ میں گزرا کہ شکر، یہ شکر ہے اللہ کے پیسے میں. آپ کسی کو نہیں جانتے، عمر بھر اس لیے گناہ نہیں کیا کہ پیسے نہیں تھے، جب پیسے ملے تو اس نے کہا کہ آج تو کر کے چھوڑے. یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے اللہ کی یہ تقسیم ہے، یہ ایسا راز ہے ہم کیا کوئی بھی نہیں کھول سکتا، بس اللہ کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے. کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ چمٹ جائے اور اپنی محبت، اپنا تعلق سارا اس پاک ذات سے لگا لے کہ آپ کچھ کر لیں یہاں سے نہیں ہٹنا، کچھ کا ہو جائے نہیں ہٹنا. دعویٰ تو نہ کرے، وہ تو پھر آزمائش ہو جاتی ہے، مگر جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ کے در سے جانا ہی نہیں کہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ غیب سے کئی اسباب اور سامان پیدا کرتا ہے جو انسان نہیں جانتا، بہت چیزیں ہو جاتی. معروم نے مستوی میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے پیغام بھیجا درویش کو اور کہا ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھ بھیجا کہ دعا گو ہوں اور باقی ملنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا، معافی چاہتا ہوں اور دعا گو. بادشاہ پڑھ کے چپ ہو گیا. ایک دن وہ گزر رہے تھے بزرگ، بادشاہ کھڑا تھا تو کسی نے کہا حضرت یہ وہی بزرگ گزر رہے ہیں بادشاہ سلامت جن کو آپ چاہتے تھے. اس نے کہا جلدی سے ان کے کمر میں رسی باندھو، جا کے پکڑو اور اوپر کھینچ لو. تو رسی باندھی چرخی سے اوپر کھینچا تو بادشاہ سلامت وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ آپ کون ہیں؟ ان کے میں بادشاہ ہوں. اچھا مرغا میں نے خط بھیجا تھا کہ ملنا چاہتا ہوں, آپ آتے نہیں تھے, تو ان کا اچھا اب آ گیا ہوں, کہو کیا کام ہے؟ اس نے کہا بس ایک بات پوچھنی تھی کہ اللہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اسی طرح جس طرح مجھے تم نے اپنے تک کھینچ لیا, کیسے ہی پہنچا. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا چمٹے رہو, جس دن نگاہ مبارکہ پڑی اس طرح کھینچ لیں گے جیسے آج تم نے مجھے کھینچ. ایسے ہی ہوتا ہے, ایک عمر چاہیے صبر کے لیے, ایک عمر چاہیے کوئلے کو ہیرا بننے کے لیے, ایک وقت چاہیے پورے لشکر, پورے پورے لشکر راتوں کو باپ سے ماؤں میں منتقل ہوتے ہیں, اور پورے پورے لشکر جب برتھ کا موسم آتا ہے تو بچے جنم لیتے ہیں, اور ہزاروں اور لاکھوں موت کے دن میں پھر قبروں میں پہنچاتے ہیں. اللہ کے ایک سائیکل ہے, کوئی جلدی نہیں کر سکتا. وہاں روم نے مثنوی میں یہ فرمایا, ہزاروں اور لاکھوں آتے ہیں اور اسی طرح چلے جاتے ہیں. یہ رزق کا جو مسئلہ ہے, حل بھی کوئی نہیں ہوتا کسی سے, وظیفہ آپ کرتے رہیے جو بھی کسی نے بتایا ہوگا, لیکن گناہوں سے بچنا چاہیے. یہ ایک چیز ہے. ایک اللہ کی حمد جو ہے نا, یہ خدا کے رزق کو کھول دیتی. ہر وہ جملہ جس میں خدا کی حمد کا لفظ ہے ضرور پڑھنا, الحمدللہ رب العالمین, اور سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اس کے تو کہنے ہی کیا, اس کے تو کہنے ہی کیا. ایک تحفہ آپ کو دیں, ہمیشہ عمر بھر یہ کرنا, عمر بھر اسے بھولنا نہ, اور کمال دیکھنا اسے. ایک آدھ سال دو سال عمل کرو نا, پھر اس کا کمال دیکھو کیا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, اور اپنے پروردگار کی تسبیح اس میں حمد کو ملا کے, تسبیح اور حمد دونوں کو ملا کے, حِينَ تَقُومُ جب کھڑے ہو تو پڑھا کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ جب کھڑے ہو تو یہ پڑھا کرو. اب تسبیح اور حمد دونوں جملے مل جائیں, یہ سبحان اللہ و بحمدہ میں مل جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کی ذات اور عیب سے پاک ہے, و بحمدہ, اور جو جتنی بھی اس کی صفتیں اور مجھ پہ نعمتیں ہیں سب کا شکر ادا کرتا ہوں. دونوں چیزیں جمع ہو گئی نا, حمد اور تسبیح, حمد اور تسبیح دونوں جمع ہو گئی. اللہ نے کہا ہی نہ تقوم جب بھی اٹھو. اب آپ خود سوچیں آپ کب اٹھتے ہیں, جب بھی آپ اٹھیں یہ پڑھ لیا سبحان اللہ و بحمدہ, بس ابھی بیٹھے ہیں اٹھیں گے, ایک سیکنڈ نہیں لگتا سبحان اللہ و بحمدہ. آپ سو گئے, آپ اٹھے بستر پر بیٹھے سبحان اللہ و بحمدہ. اب بیٹھ کے کچھ کام کر رہے تھے, موٹر سائیکل ریپیئر میں ریپیئر کا, گاڑی, کپڑا, یہ وہ سب چیزیں, جو ہی اٹھے ساتھ ہی کہا سبحان اللہ و بحمد, وسبح بحمد ربک حین تقوم, اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کیا کرو جب اٹھو. تو بیٹھنے سے اٹھتا ہے آدمی, پہلے بیٹھتا ہے پھر اٹھتا ہے. اسی طرح روحانی طور پر بھی جب اٹھتا ہے, نیکسٹ سٹیپ پہ پہنچتا ہے, اڑان بھرتا ہے, اس وقت بھی پڑھے سبحان اللہ و بحمد. معاشی طور پہ بھی اٹھتا ہے نا, تنگ دستی سے کھلے رزق کی طرف آتا ہے, کثرت سے پڑھے سبحان اللہ و بحمد. صحیح ہے, سال ایک کرو پھر تم دعا دو گے, ایسی زبردست چیز ہے. کبھی بھی اٹھے نا بس سبحان اللہ و بحمد ایک بار پڑھ لیں. قرآن کریم کی نزولی ترتیب محفوظ کیوں نہ کی گئی؟ اللہ ہی نے نہیں چاہا. اللہ تعالی نے جو قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا یہی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. آپ لوح محفوظ کو پڑھ لیجئے, یقین مانے وہاں بھی یہی لکھا ہوا. ٹھیک ہے, تو اللہ ہی نے نہیں چاہا تو کون کرتا؟ جبریل امین نے بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے یہ آیت وہاں جگہ رکھو، یہ آیت اس جگہ رکھو، اس صورت کو پہلے رکھو، اس صورت کو بعد میں رکھو. تو اب جب اللہ نے بھی نہیں چاہا، جبریل نے نہیں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اب آگے خلافت راشدہ کیا کر؟ ٹھیک ہے نا، آپ تو معلوم نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ عام طور پہ اہل تشیع اہل سنہ کو یہ الزام دیتے ہیں کہ ترتیب نزولی تم نے محفوظ نہیں رکھی، ظالم ہو، ضائع کر دی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قرآن جو ہے وہ ترتیب نزولی پہ ہے اور وہ آئیں گے حضرت مہدی لے کے، تو حضرت مہدی جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے. فی الحال تو یہی ہے کہ اللہ ہی نے نہیں چاہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرقین مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملہ سرایا سمجھ نہیں آتا. یہ سرایا کیسے لکھا ہے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا ہیں، اور مشرقین کا لفظ کیسے لکھا ہے؟ کیوں اردو غلط لکھتے ہو بھیا؟ تجارتی قافلوں کا جو سرایا تھا اس میں کون سی چیز ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ سیدھی سادھی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، ایک مثال دیتا ہوں پھر اس کے بعد چلتے ہیں آگے. حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ سے، تو آخری رات جو انہوں نے تماشا کیا تھا وہ یہی تھا. آخری رات جو تھی وہ بالکل معرکے کی رات تھی. ابو جہل نے سب کو جمع کر لیا تھا دار الندوہ میں. یہ دار الندوہ جو تھا جہاں آج حتیم ہے نا، نیم دائرہ کھینچا ہوا ہے، یہی بلڈنگ تھی. یہاں اس نے بٹھا لیا تھا سب کو اور اسے کہا کہ، اور شیطان انسان کی شکل میں بھی آ گیا تھا، انہوں نے کہا آج اٹھنا، آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور اس نے کہا قید کر لو. یس بتو کے ایک تجویز آئی، ان کا پہلے قید کر کے دیکھ لیا نا شعب ابی طالب میں، پھر کیا نتیجہ نکلا. پھر دوسری تجویز آئی کہ ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ سے. تیسری آئی یقتلو، قتل کر دو. ان کا قتل کر دو گے تو بنی ہاشم کو ہی آپس میں بحث ہو رہی ہے، بنو ہاشم کو کون سنبھالے گا قریشیوں کو؟ ابو جہل نے کہا 100 اونٹ یہ نا میں دے دوں گا، بے پرواہ ہو، کوئی ڈرنے کی کوئی چنتا نہیں، کر لیں گا. اور پھر یہ اٹھے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بیت اللہ کے پاس آئے اور انہیں ہاتھ پھیلائے ملتزم پہ اور کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ یہ قرآن واقعی سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ تیری طرف سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا ہم پہ، ہمیں مار دے. اویتنا بعذاب علیم، خدایا عذاب نازل کر اپنا، ہم اس شخص سے تنگ آ گئے. اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم انہیں کیسے عذاب دے دیتے؟ آپ خود اس وقت مکہ میں موجود، آپ کے ہوتے ہوئے کسی پہ عذاب آ جائے یہ کیسے ہو سکتا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گارنٹی ہے. ما کان اللہ لیعذبہم، فرمایا ہم کیسے عذاب دے دیتے، آپ ابھی موجود تھے. مقام دیکھا ہے، عزت دیکھی ہے، تیرے باپ کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تجھے مزہ چکھا، ایسا تھپڑ مارتا زمین میں گا، ہے نا؟ کہ آپ ہوں اور ہم نہیں ہو سکے. وہ ماکان اللہ لی، اور اللہ اس وقت بھی عذاب نہیں دیتا. وہ ہم یستغفرون، یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ سے معافی مانگتے ہیں. یہ مکہ والوں کی عجیب رسم تھی، سونے سے پہلے کہتے تھے اللہ جو آج گناہ ہوئے معاف کروا. سمجھو، استغفار مشرقین کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، اور گناہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا بھلے یا زبن. استغفار کبیرہ گناہوں کو کافروں کے معاف کرا دیتا ہے، مومن کی تو شان ہی اور ہے. سے ہمیشہ رات سونے سے پہلے ایک جملہ، اللہ معافی چاہتا، اللہ جو ہوا معاف کر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی رات ہجرت کر کے نکلنا تھا یا دوپہر میں نکلنا تھا، اس سے پہلے ہجرت ہو گئی، انہوں نے سر پیٹ لیا، رات کو گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پہ آئے، لمبا قصہ لیکن مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. تو ہجرت ادھر ہو گئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش مکہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں تھے، انہوں نے سارے قریش نے مل کے فیصلہ کیا کہ تجارتی قافلہ بناؤ اور بھیجو، اور تجارت سے جو نفع آئے گا وہ آج کل کے زمانے کے مطابق کوئی 50 کروڑ کا نفع تھا، آپ حساب کیجئے گا کتنا چاندی اور کتنا سونا، انہوں نے کہا یہ جو نفع آئے گا نا اس نفعے کو لے کے مدینہ کو مٹا دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا، یہ گیا تھا قافلہ اور یہ واپس آ رہا تھا اتنا ہی نفع لے کے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑو ہی نہیں، اور آپ نکلے اسی لیے تھے کہ اس قافلے کو پکڑیں اور ماریں اور ان کا مال و دولت چھین لیں، اس لیے کہ لڑائیاں ایسے ہی تھوڑی ہوتی ہیں، لڑائیاں تو ہوتی ہیں پیسے کی بنیاد پہ، پیسہ ہے تو لڑو، کارپٹ بمنگ کوئی ایسے تھوڑے ہی کر دیتا ہے، ڈالرز جوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا تو تو کرتے ہیں، یہ تھوڑے ہی ہے کہ قرضے سے مانگو بھی بھیک بھی ہاتھ بھی پھیلاؤ اور پھر سبحان اللہ ہیں، ہاں ایٹم بم اور یہ اور خرید لاؤ روس سے ایٹم بم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنگیں پیسے کی بنیاد پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فلسفے کو کتنا سمجھتے تھے، حدیبیہ میں جب انہوں نے جنگ کی بات کی نا قریش مکہ نے تو آپ نے ڈانٹ دیا جھڑک دیا، آپ نے فرمایا کہ ان جنگوں نے تمہیں کوڑیوں کے بھاؤ تک لے آیا ہے، پیسے پیسے کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے ہو، پر تمہارا یہ جنگوں کا شوق انسانی خون بہانے کا شوق ٹھنڈا نہیں ہوتا، اللہ کی قسم تم لڑو گے میں بھی لڑوں، سہم گئے مکہ والے، ان کا بچے ہوئے گھر آئے بیٹھے ہیں، یہاں خون خرابہ ہو گیا تو کیا ہوگا، پھر سفارتکاری شروع ہوئی، گفتگو شروع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کوئی بھی ملک قوم، اسی لیے پہلی انڈسٹری مدینہ منورہ میں پہنچ کے جو لگائی ہے سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ جگہ سنبھالو اور تیر بنانا شروع کرو، اسلحہ سب سے پہلی چیز ہے جو مسلمانوں نے فیکٹری لگائی تھی، اور بھی سعد رضی اللہ عنہ، تو لمبی بات ہو جاتی ہے، مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ گئے اس قافلے کے پیچھے تاکہ قافلے کو پکڑ لیں، اور قافلے والے مکہ پہنچ گئے اور مکہ میں سے قافلہ دوسرا نکل چکا تھا، وہاں افواہ وہ پہنچی کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے، تو افواہ جھوٹی نکلی، لیکن ابو سفیان کے پاس پیسہ کھلا آ گیا، ادھر ابو جہل یہ سارے لوگ مارے گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ نظریہ دیا ہے شبلی نعمانی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جہاد کے، اور کچھ اس کا تھوڑا سا اثر اوپر چلے جائیں تو ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ایسے اشارات ملتے ہیں، شبلی نے جہاں یہ لکھا ہے نا سیرت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر لڑنے کے لیے تشریف لے گئے، امت ہمیشہ اس کے برعکس قائل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو مارنے کے لیے اور مال ان سے چھیننے کے لیے تشریف لے گئے تھے، یہ تحریر شبلی نعمانی کی سیرت النبی میں مل جائے گی، اور آگے لکھا ہے بڑی اچھی بات لکھی ہوں، آگے چل کے لکھتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ محدثین اور مورخین میرے اس نقطۂ نظر کے خلاف بات کرتے ہیں، امت اس کے خلاف رہی ہے، لیکن میری تحقیق ہے، حضرت کی تحقیق تھی شبلی نعمانی کی، یہ تحقیق پھر علی گڑھ نے اپنائی، علی گڑھ سے پھر مولانا مودودی صاحب نے لی، اس لیے تفہیم میں مولانا نے اس کو نہیں لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا قافلے کے لیے تھا، انہوں نے اس پہلو کو ترجیح دی ہے مودودی صاحب نے، یہ شبلی نعمانی کا اثر، پھر اس کو تفہیم سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے آیا، ڈاکٹر صاحب کو ماشاءاللہ بہت لوگ سننے والے تھے، اللہ ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمتیں نازل فرمائے، قرآن کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، ماحول کی تبدیلی کی طرف بلاتے تھے، یہ اس طرح سے سلسلہ چلا ہے اور دھارا ادھر سے ادھر کو پھر گیا، یہ علمی اختلافات ہیں ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، علم کی چیزیں چلتی رہتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قافلوں کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ اور انہیں پکڑو، ان سے مال چھین کے لاؤ، ان کی کمر توڑنے کے لیے کہ معاشی طور پہ کوئی بھی قوم جب اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے پھر آگے کچھ نہیں رہ جاتا، باجماعت نمازوں میں سری یا جہری میں مقتدی نماز پڑھے گا یعنی سورہ فاتحہ اور اخلاص، یا امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے گا؟ حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اللہ اکبر مقتدی کہے گا، ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد چپ ہو جائے گا، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ اور پھر سورت، یہ سب چیزیں امام کی ذمہ داری، پھر امام اللہ اکبر کہے گا. نماز میں جتنی بھی تکبیرات ہیں رکوع سمیت، دعائے قنوت سمیت ساری تکبیرات، عید کی ساری تکبیرات امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے، کوئی چھوٹ نہیں. اور ان تکبیرات کے بعد جو ذکر ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع میں آپ سجدے، سبحان ربی العظیم، قنوت کی دعا، یہ سب کی سب مقتدی کو بھی پڑھنی. اور قنوت کی دعا جب بھی پڑھو، یہ بھی ایک تحفہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ قنوت کی دعا کے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجو. سمجھے؟ یہ حنفی فقہا نے مستحب لکھا ہے. ہمارے پتہ نہیں مولوی کیوں نہیں بیان کرتے، ہمیشہ دعائے قنوت کے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے نانا کی خدمت میں، اور عرض کیا تھا کہ نانا مجھے یہ آپ کیا پڑھتے ہیں قنوت میں، مجھے سکھائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وقنی واصرف عنی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضى علیک، تبارک ربنا و تعالی، وصلی اللہ علی النبی. آخر کہ اللہ کی سلامتی نازل، اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس لیے ہم حنفیوں کے نزدیک ہر قنوت کے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے. چاہے درود پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، یا چھوٹا سا جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا تھا، ایک جگہ آیا ہے وصلی اللہ علی النبی، ایک جگہ آیا ہے وصلی اللہ علی نبی الکریم، ایک جگہ آیا ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، جو بھی پڑھے یہی پڑھ لے جو نماز میں روز پڑھتے ہو، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہی پڑھ لے. ہمیشہ قنوت کے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا چاہیے، درود، پتہ بھی نہیں چلے گا اور زندگی میں ہزاروں مرتبہ کا سلام وہاں پہنچ جائے. اور ایک بار بھی جواب آ گیا نا، ایک بار بھی جواب آ گیا تو اگلی پچھلی ساری کسرے پوری ہو. ہاں بھائی، ایک بات ٹھہریے، ایک بات یہ چلیے کل آئندہ سے.